الرجيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على ارائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامين وحده وخاتم رسله السيد وابا اولاده ابي القاسم محمد وطهره بالتطهيرا جو شخص تیار کر چکا ہے اپنے آپ کو خدا سے ملاقات کے لیے اور ہمارے رستے میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کی ٹھان چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے, اور جو نہیں چلے گا لن یبلغ الفتح, اسے جیت نصیب نہیں ہوگی. عجیب فلسفہ ہے, دنیا کے تمام فلسفوں سے ہٹ کر حتیٰ جد امجد رسول خدا اور مولا کائنات کی جنگوں سے ہٹ کر حسین کی جنگ ہے. کبھی آپ اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جنگ لگتی ہے, کبھی آپ دیکھتے دفاع لگتا ہے, کبھی لگتا ہے تبلیغ ہے. عجیب ایک چیز ہے, کیوں؟ اسی وجہ سے کہ انسان کی عقل کربلا کا جب مطالعہ کرتی ہے تو دم رہ جاتی ہے. تو جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں مرنے کے لیے, اسے آپ قیام پہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تاکہ دنیا کے ذہنوں میں یہ آئے کہ صاحب قیام تھا کوئی حکومت کے خلاف, اب یہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں یہاں پر یہ بھی حکومت کے خلاف. میں پھر عرض کر چکا ہوں کہ بیچارے یہ لوگ رونے کے لیے جمع ہوئے, امام حسین کے فضائل, مولا کائنات کے فضائل, رسول خدا کے فضائل, امہات المؤمنین کے تذکرہ, صحابہ کرام کے تذکرہ, قرآن, حدیث, چار پانچ آنسو بہاتے, فضائل سنتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو امام حسین کو, کیونکہ مسلسل سلسلہ چل رہا, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا, پھر اب قیام ہے حسین, قیام کیا امام حسین نے, قیام کیا, اپرائزنگ, اپرائزنگ کہاں, اپرائزنگ یعنی غیر مسلموں تک کی نظر ہے اس بات پر. کیوں کہا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ شخص کہ جس نے ہر مقام پر دشمن کی بات مانی, عجیب بات ہے بڑی, اگر وہ ٹکراؤ کرنے جا رہا ہے ہر مقام پہ دشمن کی بات مان رہا ہے, صرف ایک بات نہیں مانی اس نے دشمن کی, جب مدینے میں بلایا گیا رات کے وقت بیعت کے لیے, جب خبر آئی کہ حاکم کا انتقال ہو چکا ہے, بلایا گیا تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا, ہمیں لگتا ہے کہ حاکم وقت کا انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت یہ بات بیعت کے لیے کی گئی ہے, بیعت کرو, یزید کی بیعت طلب کی گئی مدینہ میں, یزید دمشق میں. امام نے کہا وہاں پر یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں گا, کہا ایسے کام دن کی روشنی میں ہوتے ہیں نہ رات کی تاریکی میں. اچھا جھوٹ نہیں ہے, ایسا کام کرنا دن کی روشنی میں, بلائیے مجھے سب کے سامنے, اس وقت پتہ لگے گا کہ مجھے کرنا ہے بیعت یا نہیں کرنی ہے. رسول خدا نے جب مکے کی فتح ہوئی درود بھیجے محمد علیہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے اعلان کیا تھا کہ بعض لوگ، اچھا جو بہت سے گناہگار تھے سب کو معاف کر دیا، لیکن دو تین لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی انہیں قتل کر دینا. تو ایسی کوئی داستان یا کہانی نہیں ہے کہ رسول خدا جو آپ کرے جائیں رسول خدا ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، نہیں. تلوار بنی کس لیے ہے؟ گردن کاٹنے کے لیے، لیکن کس کی کاٹی جائے اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے لوگ دھڑا دھڑ گردنیں کاٹنا شروع کر دیے اور ظلم اور استبداد کا بازار گرم، نہیں. طاقت کا استعمال ظلم کو روکنے کے لیے ضروری ہے. ایک شخص آیا جس کے بارے میں کہا تھا کہ اسے قتل کر دو. کیوں قتل کر دو؟ کیوں؟ اس نے قرآن کی توہین کی تھی، اس نے رسول خدا کی توہین کی تھی، مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، وہ تمام باتیں. ایک دفعہ رسول خدا کے پاس آ کر بیٹھا، گفتگو کرنی چاہیے، رسول خدا نے توجہ نہیں دی. دوبارہ گفتگو کرنی چاہیے، رسول خدا نے توجہ نہیں کی. تیسری دفعہ رسول خدا سے گفتگو کرنی چاہیے، رسول خدا نے پھر توجہ کی اور پھر وہ گفتگو ہوئی اور اٹھ کر چلا گیا. رسول خدا نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا کہ میں نے کہا اسے قتل کر دینا؟ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اگر جواب دے دیتا تو میرا مورد خطاب واقع ہو جاتا، پھر یہ شان رسالت نہیں کہ جس کو مورد خطاب قرار دے دیا اس کی جان دی جائے. اللہ ہو، یعنی سچ دیکھیے انسان کی. ایک صاحب میں بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ یوں کر دیتے آپ، ہم کاٹ دیتے گردن. اللہ اکبر، جناب خدی مرتبت نے جانتے کیا جواب دیا؟ ان الانبیاء لا یقتلون بالاشارہ. یہ اشارے، کنائے، آنکھوں کے اشارے، بھووں کے اشارے، یہ سب انبیاء کی شان نہیں. انبیاء جو کام کرتے ہیں دن کی روشنی میں کرتے ہیں، کھلے بندوں اور کھلے الفاظ کے ساتھ. ملائے کائنات پر جب سازشوں کا الزام لگایا گیا کہ تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو مولا نے یہ جواب دیا کہ تم لوگ خود اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر علی کو کسی کو قتل کرنا ہوتا، علی بلوائیوں کے ساتھ مل کر کسی کو قتل نہیں کرتا، علی کو قتل کرنا ہوتا کسی کو تو دن کی روشنی میں یہ کام کرتا. حسین بن علی جب جا رہے ہیں تو بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ جائے گا اس کی جان ختم ہو جائے گی، خطرے میں ہے جان، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے نہیں جا رہے. کہاں پر قیام ہے؟ مکے کو چھوڑا، ہر کا لشکر ملا، پھر اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا لیا، کربلا میں اترے. یہ میں ہر سال اس بات کو عرض کرتا ہوں، لیکن ہر سال کیونکہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں اس لیے مجھے ہر سال دہرانی ہے. تو دیکھیے پھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کبھی ٹکراؤ کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں. شب عاشور آئی، آٹھ محرم آئی، پانی بند ہو گیا، نہر پر سے خیمے ہٹا لیے گئے، جنگ کر لیتے مٹھی بھر لوگ تھے. امام حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے بہت بہادر تھے، یہ ایک آدمی سو پر بھاری تھا. خیمے ہٹانے کو آ گیا، ہٹا دیتے خیمے. زمین حسین بن علی کی ملکیت تھی، 60,000 درہم میں خرید چکے ہیں بنی اسد سے، کہہ سکتے تھے کہ ہماری زمین ہے، نہر پر سے خیمے ہٹاؤ. ہٹا لیے، 7-8-9 مسلسل لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، امام حسین کی طرف سے ایک تیر نہیں چلایا جا رہا. صبح عاشور پہ سر سعد نے یہ کہہ کر تیر چلایا کہ ابشر یا خیر اللہ، دیکھو اے اللہ کے لشکر، سب سے پہلا تیر حسین پر میں چلا رہا ہوں، لانا تو تیر چلانے والے پر. تو حسین بیٹھے کربلا، شب عاشور لشکر آیا، بھیا حسین کی جان تم پر بداؤ، جا کر دیکھو ذرا کیا کہہ رہے ہیں، واقعہ آپ کے سامنے. تو قیام، ٹکراؤ حکومت کے ساتھ، یہ کہیں پڑھنا تو نہیں آتا سید الشہداء کی اس پورے واقعے کربلا میں. تو قیام اس وقت کہا جاتا ہے، قیام نفس زکیہ ہے، قیام علویین ہے، ابو مسلم خراسانی کا قیام ہے، بنو عباس کا قیام ہے، بنو امیہ کے لیے وہ اسلام میں وہ جنگی ہیں، باقاعدہ لشکر کو جمع کیا گیا، جنگ کی گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ گھمسان کا رنگ پڑا، یہ قیام نہیں ہے. تو قیام کیوں کہا جا رہا ہے؟ مولانا پھر آپ بتائیے کیا ہے؟ یہ 1400 سال سے بتایا جا رہا ہے، اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت یہ گفتگو چل رہی تھی. میں موضوع پہ دوبارہ آ جاؤں اس کے لیے، ذرا تیاری کے لیے اور جناب سیدہ سے برکت طلب کرنے کے لیے بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے آپ کو. تو دیکھیے ولایت الہیہ اور قیامت، کل تک گفتگو کہاں پہ پہنچی؟ یہ صرف نماز روزہ اور عبادتیں کافی نہیں ہیں. وہ لوگ کے جو حتیٰ ساتھ تھے مسلمانوں کے، مومنین کے، اور ایسے مومنین کے جو جنت میں گئے ہیں، یُنَادَوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، جنتیوں سے گفتگو کرنے سے پیش کیا آپ کے سامنے، کہ وہ جہنم کے لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، کہ نہیں بھائی تم نے اپنا کام کیا دنیا میں، تم ہمارے ساتھ تھے، نماز روزہ سب کرتے تھے، لیکن تمہارے دل میں شک آتا تھا، آرزوئیں آتی تھی، بری بری نیتیں تھی، تو بری نیت کس کے بارے میں تھی؟ کیا کوئی بھی مسلمان کسی کے بارے میں اگر بری نیت رکھے تو کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یقیناً یہ بری نیت کسی ایسی ہستی کے بارے میں تھی کہ جس کی ذات توحید سے متصل، جس پر بری نظر ڈالنا، جس کے بارے میں شک لانا، جس کے بارے میں بری بات سوچنا، جس کے بارے میں برے منصوبے بنانا، جس کے بارے میں جس کے ساتھ برا سلوک کرنا ایسا ہی ہے کہ گویا خدا کے ساتھ ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب کون ہے، کتنے لوگ تھے، مجھے نہیں پتا، 100 تھے، 10 تھے، 20 تھے، 5 تھے، 1 تھے، 2 تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات واضح کر رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے بارے میں اگر بری نیت رکھے تو بری نیت پر خدا کبھی عذاب نہیں دے گا، اور اگر عذاب دے گا بھی تو ایسا نہیں دے گا کہ انہیں جہنم میں بھیج دے نماز روزے کے باوجود. یہ بری نیت، یہ برے اعمال، یہ بری منصوبہ بندی یقیناً ایسی منصوبہ بندی تھی کہ جو رسالت اور توحید کے کام میں روڑے اٹکا سکتی تھی، اور شاید اسی کو دیکھ کر پروردگار نے سورہ مائدہ میں کہا تھا اللہ ہو یہ اصلوں کا من الناس، حبیب گھبراؤ نہیں، یہ کام کر دیا، کار رسالت انجام دے دیا، نہ کیا کار رسالت برباد ہو گیا، اور دیکھو ان لوگوں سے گھبرانا مت، خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا. یہ وہ نیتیں تھی کہ جو رسول خدا کو اس بات سے روک رہی تھی کہ کس طرح سے ضمانت دی جائے کہ کار رسالت مسلسل آگے بڑھتا رہے گا، رسالت کی محافظت ہوتی رہے گی، قرآن کے حقائق کی حفاظت ہوتی رہے گی. پروردگار عالم نے توحید اور نبوت کے جن حقائق کو قرآن میں نازل کیا ہے اس میں کسی قسم کی آلودگی کی ملاوٹ نہ ہوگی، یہ اس کی ضمانت تھی. جیسے ہی پروردگار عالم نے دیکھا کہ ان کی نیتیں اب ذاتیات سے بڑھ کر رسول کے پیغام پر حملہ آور ہوگی، توحید اب خطرے میں ہے، رسالت خطرے میں ہے، قرآن کے حقائق پر ان کی نظر ہے، ایک دفعہ جب نیت یہاں تک پہنچی تمہاری یہ نیت ہمیں منظور نہیں، تمہیں ہم جہنم میں بھیج دیں گے. اگر یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مجھ سے کسی میرے دوست نے سوال کیا کہ مولانا کل آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ولایت تو اللہ کی ہے، لیکن پھر جو بعد میں آخری ولایت اگر انسان کے پاس آئے تو کیسا ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، کل میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن میرے اس عزیز دوست نے جو پوچھا تو پھر 2-4 جملوں میں جواب دے کے آگے بڑھنا ہے اور آج کی گفتگو شروع کرنا ہے. کہ دیکھیے، میں نے کہا تھا پروردگار عالم غیب میں ہے، وہ پوشیدہ ہے، اس تک، اس کی مرضی تک کسی کی نظر نہیں جا سکتی، وہ کون سا حکم کس وقت چاہ رہا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں نے آج بھی یہ عرض کیا تھا ایک مقام پر کہ دیکھیے، یہ پروردگار عجیب مزاج کا مالک ہے، عجیب طور و طریقوں کا مالک ہے. یہ پروردگار کبھی موسیٰ جیسے ننے مننے بچے کو اتنے سے گہوارے میں موسیٰ کی ماں کو وحی کر رہا ہے، وَأَوْحٰى، پروردگار نے تمہارے، وَأَوْحٰینٰ اِلٰى اُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کی پیغام بھیجا موسیٰ کی ماں تک کہ کیا کرو، اَنْ اَلْقِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دیکھو موسیٰ کی ماں اس چھوٹے سے گہوارے کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل کی طغیان زدہ موجیں اس چھوٹے سے گہوارے کو لے کر کہاں پہنچا دیں گی، جناب آسیہ بنت مزاحم کے پاس، اور وہ موسیٰ کو اٹھا لیں گی پالنے کے لیے. عجیب مزاج ہے پروردگار کا، چھوٹے سے گہوارے میں جس میں موسیٰ تھے وہ نیل کی طغیانی اسے بچایا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دریائے نیل میں بڑے خطرناک قسم کے مگرمچھ ہوتے ہیں، اور مگرمچھ کسی انسان کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو بھی خارجی جسم انہیں تیرتا ہوا ملے اس پر منہ ضرور مارتے ہیں. دریائے نیل کی طغیانی اور اس کے خطرناک جانور، نہ جانے کون سی ولایت تھی کہ جس نے مگرمچھوں سے ان کی تینت کو چھین کر، موجوں کو قابو میں رکھ کر موسیٰ کے گہوارے کو اس انداز میں ہدایت کی کہ وہ جناب آسیہ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے. لیکن یہی موسیٰ عجیب ہے، یہی خدا عجیب ہے کہ جب ایک دفعہ مزاج بگڑا اور بفرا، وفارت تنور، ہم نے نوح کو حکم دیا کہ دیکھو، فتنہ الفلک بے آیوننا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح اب طوفان آنے والا ہے. وہ موسیٰ جس کا اتنا سا گہوارہ خدا بچا کر آسیہ کے محل تک لے گیا، وہی نوح کا بیٹا جو پیغمبر کا بیٹا تھا، تنو بند طاقتور تھا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، لیکن یہ موج اس کا وہاں تک تعقب کر کے کھینچ کر لے آئی، فکان من المغرقین، ڈوب کر مر گیا. اس موج کو اتنی سرکشی عطا کی کہ نوح کے بیٹے کو پہاڑ سے کھینچ کر موت دے دے، اور اس موج کو اتنا رام کر دیا کہ ہلکورے لیتا ہوا پنگوڑا جناب آسیہ تک پہنچ گیا. سلسلہ کیا ہے؟ اس مزاج الہی سے کون واقف ہے؟
کون بتلائے کہ دیکھو یہ موسیٰ کا گہوارہ ہے، خبردار قریب مت جانا، دیکھو یہ وہ موج آ رہی ہے جو طوفان نوح کی ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا، خدا اسے وہاں بھیجے گا، اس سے بچ کر ہمارے کشتی میں آ جاؤ. یہ کون بتلائے گا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان ہمارے درمیان ہم جیسا ہو، دو پیروں میں چلتا ہو، ساتھ میں ہمارے کھانا بھی کھاتا ہو، سوتا بھی ہو، آرام بھی کرتا ہو، جس تک ہماری رسائی ہو، اگر کوئی ایسا انسان پروردگار خلق کر کے اس زمین پر نہ بھیجے جس سے ہم پروردگار کے ارادے کو پوچھ سکیں، وہ بتلائے دیکھو یہ جو اب طوفان آ رہا ہے نا، بارش ہو رہی ہے، یہ معمولی بارش نہیں ہے، کشتی میں چڑھ جاؤ، یہ بارش معمولی ہے. تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے، ورنہ قیامت میں ہمارے پاس کیا حجت ہوگی؟ پروردگار ہمیں کیا پتا کہ یہ کشتی کیوں بن رہی ہے، یہ کون سا طوفان ہے، تو ہم کو ڈبانا چاہتا ہے یا زندہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے، بس کیونکہ وہ پروردگار عالم غیب میں ہے. کل یوم ہوا فی شان، لمحہ بہ لمحہ، لہجہ بہ لہجہ پروردگار کا ارادہ بدلتا رہتا ہے، بدا آتی رہتی ہے. یب خلامہ یشا و یثبت فعندہ ام الکتاب، کہ دیکھو پروردگار کبھی کسی چیز کو مٹا دیتا ہے لوہے محفوظ پر، کبھی قسمتوں کا حال لکھ دیتا ہے. مسلسل پروردگار کی مشیت اور اس کا ارادہ چل رہا ہے کہ کبھی کسی چیز کو لکھتا ہے، کبھی مٹا دیتا ہے. پروردگار تو لوہے محفوظ میں اپنے ارادے کو لکھ رہا ہے، کبھی مٹا رہا ہے، کبھی لکھ رہا ہے. ہم غریب مسکین بندے کیسے سمجھیں کہ اب تیرا ارادہ کیا ہے، تب تیرا ارادہ کیا ہوگا؟ جبریل ہم پر تو نہیں آتے. ضروری ہے اس کے لیے کہ کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا انسان ہو کہ جس سے ہم رابطے میں رہیں، وہ ہمیں خدا کے ارادے کے بارے میں بتاتا رہے اور ہم پروردگار عالم کے ارادے کو اس سے دریافت کرتے رہیں. اب کسی کے ذہن میں سوال نہ آئے، مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پروردگار کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے. وہاں تو پروردگار کہہ رہا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، قد تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمہارے پروردگار کے کلمات تمام ہو گئے صدق و سچائی کے ساتھ، پروردگار کے طور طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. وہاں قرآن کہہ رہا ہے تبدیلی آتی ہے، اور آپ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں آتی اور آتی ہے، یہ چکر کیا ہے؟ آپس میں ٹکراؤ کیسا ہے؟ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا، دیکھیے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طور طریقوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وہاں کہا کہ تبدیلی آتی ہے. اگر یہ دو باتیں ہیں اشارہ کر کے، جو میں نے آج صبح بھی عرض کیا ایک مقام پر، اس کو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، تو دیکھیے پروردگار کی سنت میں طور طریقوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ پروردگار عالم، مثال تو بہت سادہ سی، اگر کوئی شخص ماں باپ کی دعائیں لے گا ترقی کرے گا، اب وہ ترقی جیسی بھی اسے ملے، ماں باپ کی دعائیں لے گا ترقی کرے گا. ماں باپ فوت ہو گئے، درود سورہ فاتحہ صدقہ خیرات کرتا رہے، ماں باپ کی دعائیں ملتی رہیں گی. جو نہیں کرے گا مشکلات بہرحال زندگی میں آئیں گی. یہ پروردگار کا اٹل فیصلہ ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤں گا. لیکن یہ کام آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ اگر میں کروں گا تو مجھے فائدے ملیں گے، نہیں کروں گا نقصان ہوگا. اگر آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. تو یم علامہ یشا اس کے مورد میں ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پروردگار کے جو کلی فیصلے ہیں وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں. میں پیغمبر آخری زمانے کا بھیجوں گا ضرور، لیکن وہ مکے کے اس گھر میں پیدا ہوگا کہ جہاں فسق و فجور ہے، نجاست اور غلاظت ہے، یا اس گھر میں پیدا ہوگا کہ جہاں عبد المطلب کی بہو اور عبد المطلب کا بیٹا ہے. اب یہ پروردگار کی مشیت کا تقاضا ہے کہ وہ کس گھر میں محمد مصطفیٰ کو نازل کرے. نازل کرنا ہے، فاطمہ زہرا کو دنیا میں آنا ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی نسل سے جناب سیدہ نعوذ باللہ آئیں گی، یا ختمی مرتبت جیسی ہستی کی نسل سے جناب سیدہ آئیں گی. یہ پروردگار دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر کوئی شخص ہونا چاہیے کہ جو ہم کو بتلائے کہ کون سا کام کس وقت کیا جائے کہ وہاں پر جا کر اس کا اثر ہو. کون انسان ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو بری نیت نہیں رکھنی؟ اب اگر ولایت الہیہ اور قیامت کا یہ تعلق کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ گیا، تو آج کی گفتگو کو مجھے شروع کرنے دیجیے. اس سے پہلے ذرا سلوات پڑھیے تاکہ پوری تیاری کے ساتھ ہم آج کے موضوع میں داخل ہو سکیں. عزیزان گرامی دیکھیے، اگر ولایت الہیہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد ولایت شیطان ہے. اگر ولایت شیطان ہے تو یہ ولایت الہیہ کا ولایت شیطانیہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ ٹکراؤ کیا ہے؟ اگر ولایت الہیہ ہٹ جائے گی جہاں سے یقیناً ولایت شیطان آئے گی، تو یہ انسان کا وجود کتنے مرحلوں پر ہے، انسان کا وجود کن کن مقامات سے گزر کر آتا ہے، انسان کا وجود کن کن جگہوں سے مقامات سے ولایت الہیہ کی آغوش میں آتا ہے، ولایت شیطانیہ سے فرار کرتے ہوئے نکلتا ہے، وہ وقت یاد کیجیے سورہ آراف کا کہ دیکھو جب ہم نے اس اخراج ربکم، جب تمہارے پروردگار نے بن بنی آدم بن ظہورہم ذریاتہم، کہ جب پروردگار نے ان کی سلب میں سے، ان کی پشتوں میں سے سب کو نکال کر کھڑا کیا، جسے عالم زر کی اصطلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ علماء نے اصطلاح رکھی ہے، ہم نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا پروردگار نے؟ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا. یہ وہ فطرت تھی کہ جس پر کسی چیز کی آمیزش نہیں تھی، کوئی ملاوٹ نہیں آئی تھی، کوئی آلودگی نہیں آئی تھی. جب تم ہماری بارگاہ میں تھے، علم الہی میں تھے، ہم نے پوچھا تمہارا پروردگار کون؟ تم نے کہا پروردگار تو ہے. لیکن جب اس دنیا میں آئے، تم جیسے ماحول میں پلے بڑھے، تم جن دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو معاشرہ تمہیں نصیب ہوا، پھر اس کے بعد گرد آ گئی. اس معاشرے سے پہلے اور عالم زر کے درمیان بھی ایک مقام ہے، وہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے زیارت وارث کا ٹکڑا عرض کیا تھا، کنت دورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. وہاں پر کیسے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کنت دورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ طیب و طاہر اصلاب میں ہیں، آپ طیب و طاہر ارحام میں ہیں. یہ کیسے اپنے بطن مادر میں ولایت الہیہ کے تحت ہیں، کیسے ہیں؟ سوال ہے نا. دیکھیے آپ یہاں سے جائیے باہر نکل کے، درود پڑھتے ہوئے جائیے، آیت کرسی پڑھتے ہوئے جائیے، ذکر خدا کرتے ہوئے جائیے، سر کو جھکائے ہوئے نیچے، کوئی برا کام نہیں، سیدھے گھر گئے، آپ ولایت الہیہ کے تحت آ گئے. آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے کہا مسجد میں جا رہا ہوں، وضو کیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، جو صدقہ وغیرہ انسان گھر سے نکلتا ہے، مستحب مکروہ جو وہ تمام کام آپ نے کیا، آگے گھر سے باہر آ، یہ آپ نے کوئی عمل کیا، آپ ولایت الہیہ کے تحت آ گئے. جو تین دفعہ آیت کرسی پڑھے، تین فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. تو آپ نے کرسی پڑھی، نکل گئے، آپ ولایت الہیہ کے تحت آ گئے. تو کوئی عمل کیا، آپ ولایت کے تحت آ گئے. اب ایک سوال یہاں پر ہے کہ یہ جو بچے ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ طیب و طاہر ارحام میں ہیں، طیب و طاہر اصلاب میں ہیں. اور ایک عجیب بات دیکھیے، کوئی بچہ کسی طیب و طاہر، طیبہ اور طاہرہ ماں سے پیدا ہو، اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے. ماں متقی پاکباز، عابدہ زاہدہ، متقی خاتون، بچے کا کیا کمال؟ سمجھ میں آ رہی، بچے کا تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جملہ جو آگے، لم تنے جس کا جاہلیت بے انجات تھا، مولا آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے نا، وہاں جاہلیت کا دور دورہ تھا، لیکن رتی برابر جاہلیت آپ کو چھو نہیں سکی. بھائی یہ اپنی ماں، ان کی متقی عابدہ زاہدہ، پدر گرامی آئمہ معصومین، سب کے سب سل طاہر، رحم طاہر، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جب یہ بچہ دنیا میں قدم رکھا ہے تو زیارت وارثہ کہہ رہی ہے لم تنے جس کا جاہلیت بے انجات تھا ولم تن بچ کل مدلحمات من ثیابہا، نہ کسی تاریکی نے آپ کو چھوا، نہ کسی نجاست کی ہمت ہوئی کہ آپ کے پاس آئے. تو یہ کیسی ولایت الہیہ ہے کہ ابھی یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، گواہی دی جا رہی ہے کہ دیکھو نہ اس عالم میں کسی نجاست نے اس کو چھوا، نہ اس عالم میں کسی نجاست نے اس کو چھوا، نہ ولادت کے بعد چھوا، کیونکہ اس کا مقام یہ ہے. تو کہا جائے گا والسلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا، ہم وہاں پر بھی طیب و طاہر تھے، شکم مادر میں بھی طیب و طاہر تھے، زندگی گزاری طیب و طاہر تھے، اور قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو طیب و طاہر ہوں گے. یہ کیسے ولایت الہیہ ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں؟ سوال ہے یہ میرا، کیسے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے لیے شیطان کی آپ کو گفتگو پڑھنی پڑے گی قرآن میں جا کر خدا سے. جب پروردگار، یہاں تک بات واضح ہو گئی نا کہ دیکھیے کیسے ولایت الہیہ کچھ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے شیطان کا کہ جب پروردگار عالم نے شیطان کو خلق کیا، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو اگر یہ ہے تو گستاخی میری عادت نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ پیچھے جو اب لوگ آ رہے ہیں تو جگہ آپ ہلکے سے اگر جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے کھینچ رکھ جائیں، میں بہت شکر گزار ہوں گا بلرات کا. آپ وہاں پیچھے جگہ وہ لوگ آنے کافی ہے، بس آپ آ جائیں ذرا سا، کیونکہ وہ بعض لوگ وہاں پیچھے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ، درود بھیجیے محمد علی محمد. تو دیکھیے پروردگار عالم نے جب شیطان کو خلق کیا تو ایک عجیب، اب شیطان کی ولایت کو سمجھیے، اور پروردگار کی ولایت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. جب پروردگار نے شیطان کو خلق کیا تو شیطان نے کہا اسجد لمن خلقت طینا. یہ تقریباً شیطان عجیب, کیونکہ قرآن جیسی کتاب میں آ گیا ہے نا, تو اس ملعون کا ذکر ہمیشہ ہر مجلس میں ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو اگر کسی کا کہیں ذکر زیادہ ہو رہا تو یہ مت سمجھیے بڑی اس کی عزت ہے. تو یہ اس کا قرآن میں اس کا ذکر, اور وہ ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے کیا مخلوق. پروردگار کہتا ہے سجدہ کرو آدم کو, کہا کہ آج جو نعمت خلق تین ہے, یہ ہر سال تقریباً آتا ہے, لیکن یہ والی جو آیت ہے میرے خیال سے گزشتہ سالوں میں میں نے نہیں پڑھی, کیونکہ یہ جو ہے اس آیت میں جہاں شیطان کا ذکر ہے اس کی ولایت کو پروردگار نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. آج جو نعمت خلق تین ہے پروردگار, اس کو سجدہ کرو جسے تم نے مٹی سے خلق کیا. ارائیتک لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ, پروردگار ایک بات تجھے بتاؤں, عجیب انداز سے گفتگو کر رہا ہے, میرا خیال یہ تو یہ سمجھتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ, اگر تو مجھے قیامت کے لیے مہلت دے دے, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, میں اس کی نسل کو بھٹکاؤں گا, الا قلیلا تھوڑے سے لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو نہیں بھٹکاؤں گا, باقی پوری نسل کو آدم کی بھٹکاؤں گا. تو نے آدم کا مجھ سے مقابلہ کیا, پروردگار نے کہا دوسرے مفخر منہ ملعون مذکورا, نکل جاؤ ذلت کے ساتھ ہماری بارگاہ سے جاؤ. پھر پروردگار نے کہا واستفزز منہم, اس کی نسل کو پکار لو, بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اچھا پروردگار بڑا کریم ہے, شیطان جیسی کوئی ہستی بھی ہے اگر اس سے کچھ مانگے دے دیتا ہے, کہا پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے, اس کی ضروریت کو بہکاؤں گا, اس کی نسل کو بہکاؤں گا, تھوڑے سے لوگوں کو نہیں بہکاؤں گا. تو پروردگار نے کیا کہا, پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہے کر لے, اور بڑا پریسائز لفظ اس کے لیے میں یوز کروں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے جو جھٹ تجھے مارنی ہے مارنے میں دیکھتا ہوں تو کرے گا کیا. یہ طاقت ہے پروردگار کی, الا قلیلا دیکھ تو نے اگر یہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّن تَبِعَكَ, میں جہنم کو بھر دوں گا. تو مجھے اس بات سے ڈراتا ہے کہ تیری اطاعت کرنے والے کم ہو جائیں گے, مجھے اپنی اطاعت نہیں چاہیے, ایک آدمی ہو لیکن بھرپور اعتماد کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ میری عبادت کرے, مجھے قلت اور کثرت سے مت ڈرا, میں پروردگار ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّن تَبِعَكَ, تیرے پورے نسل اور اولاد کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. تو کثرت تو مت دیکھیے, شیطان شروع میں کہہ چکا ہے بس تھوڑے سے کو نہیں بہکا پاؤں گا. تو کوئی اگر کثرت کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرتا ہے تو دین ووٹنگ کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا, دین آیات قرآن کے حقائق کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, واستفزز علیہم بصوتک, پکار انہیں اپنی طرف جس کو پکارنا ہے تجھے, واجلب علیہم بخیلک ورجلک, اپنے پیادوں کے ساتھ اور گھڑ سواروں کے ساتھ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر کھینچ لیں اپنی طرف. ٹھیک ہے, سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا اور تو جس جس کو چاہتا ہے آدم کی نسل میں سے حملہ کر اور کھینچ کر لا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ان کے مال میں اور ان کی اولادوں میں شرکت کر. اولاد میں شرکت کیسے ہوگی, بہت توجہ, یہ وہی مقام تھا کہ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا. دیکھیے اولاد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, آپ کہیں کہ جب سے بچے کے رونے کی پہلی آواز آئے, یہ تو آج کی سائنس نے غلط ثابت کر دیا, جیسے ہی روح پھونکی گئی وہاں پر شیطان کی شرکت کا تصور ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے بچہ بڑا ہو کے اس نے شیطانی کام شروع کر دیے, یہ جب سے رحم مادر میں تھا کچھ کام ایسے ہیں. بھائی پروردگار کہہ رہا ہے شارک ہم فی الاموال والاولاد, ان کے مالوں میں شرکت کر, ان کی اولادوں میں شرکت کر. ابھی بچہ بطن مادر میں ہوگا, یہ بات قرآن کی روح سے ثابت ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوں گے اور ہیں اور آتے رہیں گے کہ جو ابھی بطن مادر میں ہوں گے لیکن اپنی باپ کی اولاد بھی ہوں گے اور شیطان کی اولاد بھی ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے نا شارک فی الاموال والاولاد, شرکت کر, مشارکت کر جا کر. اب یہ کیا ہے, مفاتیح میں دعائیں ہیں ساری, وہ دیکھیے جا کر پڑھیے آپ. اللہم لا تجعل فی الشیطان لہو نصیبا, پروردگار یہ جو جس اولاد کی اب آغاز ہو رہا ہے نا میرے ہاتھوں، پروردگار لا تجعل للشیطان فیہ نصیبا، اس میں شیطان کا کوئی نصیب قرار مت دے. انسان مفادی پڑتا ہے تو سمجھ میں آتی کہ اس دعا کا تعلق شعر خبث الاموال والاولاد سے ہے. یہ مت سمجھیے کہ اولاد کی پیدائش اور اولاد کی بنیاد رکھنا ایک بہت سادہ سا مسئلہ ہے، نسل انسانی کے تسلسل کو آگے بڑھانا بہت سادہ سا مسئلہ ہے. شعر خبث الاموال والاولاد، شرکت کرے تو شرکت کر جا کر ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں. اب کس طرح سے اپنی اولاد کو بچایا جائے کہ شیطان ہماری اموال اور ہماری اولاد میں شرکت نہ کرے. اچھا یہاں پر یہ بھی بات کر دوں میں کہ ہماری عادت ہے ہم عام انسانوں کی بہت جلد فتویٰ دینے کی. کسی کا بچہ بے نمازی ہے، مولانا نے کہہ دیا شیطان کے شریک کا. حضور دیکھیے، نہ میں خدا ہوں نہ آپ خدا ہیں، نہ میرا نام چودہ معصومین ہے نہ آپ کا. ہم کلی گفتگو کرتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، ہمیں کسی بھی آیت کو فٹ بٹھانے کا کوئی حق نہیں. یہ کام چودہ معصومین کا ہے، انہیں کو کرنے دیجئے. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی معصومین کے کام میں دخل دیا بڑا ذلیل ہوگا، وہ دنیا سے گیا. تو یاد رکھیے یہاں پر آیات کی کلی گفتگو ہو رہی ہے، اپنے دل کی بھڑاس مت نکالیے آیات کے ذریعے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز پتہ لگی اور بیچارے کسی کو دیکھ لیا کہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دین کے معاملے میں تھوڑا سا کمزور ہے، ڈھیلا ہے، اس پر آیات کو فٹ کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کو فٹ کرنا شروع کر دیا. مولانا آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے. ارے حضور، مولانا پیچھے نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، مولانا کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں آیات پڑھی جا رہی ہے اور اس کا ترجمہ. خدا کے لیے یہ سب اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹنا معاشرہ بند کر دے. جس کا نام اچھا لگ جائے، جس کے مسائل اچھے لگے، سچا محب اہل بیت ہی ہے. ایسی کوئی داستان نہیں کہ سچا محب کون ہے، یہ وہی جانتے ہیں کہ جو پردے کے پیچھے ہیں. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. اگر شیطان شرکت کرتا ہے تو اب کیسے بچایا جائے، کیسے بچایا جائے، کس طرح سے بچایا جائے؟ شیطان شرکت کرتا ہے، اچھا سا. اب زندگی کا لمحہ کیا ہے، زندگی کے مراحل کیا ہیں؟ ان دونوں پروردگار نے کہا سورہ حدیب الحیات دنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا فیکون حطاما. عجیب مثال دیے پروردگار کو. دنیاوی زندگی جو ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو انسانوں، یہ دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھیل تماشا لعب ہے، لہو ہے، کھیل تماشا میں گزارتا ہے. پھر زینت ہے، ذرا سا بڑا ہوتا ہے کپڑے کی پسند، کپڑے اس طرح سے پہنوں، بال اس طرح سے کٹواؤں، خوشبو والی یوز کروں، یہ سب آتے ہیں زینت و تفاخر بینکم. اور پھر جب زیادہ مزید بڑا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ رہنے والوں پر فخر کرتا ہے، میری یہ چیز اچھی، آپ کی وہ چیز خراب، آپ کی وہ چیز اچھی، میری یہ چیز خراب. تو ایک معاشرے کے اندر دوڑ میں لگ جاتا ہے. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، یہی کہتا ہے انسان کا مطلب غیر سے نعجب الکفار نباتہم، یہ اس گھاس کی طرح ہے، اس بارش کی طرح ہے کہ جب برستی ہے اور اس کے بعد جب برستے کے بعد جب ہرا سبزہ اگتا ہے، اعجب الکفار نباتہم ثم یہیج، اور اس کے بعد لہلانے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، اور لہلانے کے بعد جب سبز ہوتی ہے تو زرد ہوتی ہے، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد سوچی گھاس میں تبدیل ہو کے فنا ہو جاتی ہے. جس طرح سے گھاس بارش کے بعد اگتی ہے، ہری ہوتی ہے، لہلاتی ہے، پھر دوبارہ زردوں کے سوکھ کے ختم ہو جاتی ہے، تمہاری زندگی بھی ایسی ہے. گھاس کا اور تمہاری زندگی کا فرق کیا ہے؟ کس بات پہ اتنی اکڑ ہے؟ کس بات کا اکڑ ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے، کس بات کا اکڑ ہے؟ اچھا اگر یہ زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا نا مشارک فی الاموال والاولاد، اس کا مطلب یہ کہ جب مرحلہ آئے گا، بچہ دنیا میں پیدا ہوگا، شرکت شیطان ہوگی. جب لعب کی منزل پر ہوگا، شرکت شیطان ہے، لہب کی منزل پر ہے، شرکت شیطان ہے. جب زینت کر رہے ہیں ہم اپنے لیے تو ہم شرکت شیطان میں آ سکتے ہیں، جب تفاخر اور فخر اور مباحات اور غرور کر رہے ہیں تب شیطان کی شرکت میں آ سکتے ہیں. یہ ہے پیدائش کے بعد کی زندگی جہاں پر شیطان کی ولایت آ سکتی ہے. یہی کہا نا شیطان نے شارک فی الاموال والاولاد، ان کی اولاد میں شرکت کرو. اس سے پہلے کیا تھی؟ اتنا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، سورہ مومنون کی ابتدائی آیت. اب یہ بھی یہاں بات آ گئی تو بتا دو، دیکھیے ایک ہے سورہ مومنون اور ایک ہے سورہ مومن، دونوں میں فرق ہے. لیکن سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء ایک ہی سورہ ہے. یہ بھی اکثر بچے پوچھتے ہیں نوجوان اعمال کرتے وقت کہ مانا سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء، تو یہ بھی آپ پتہ لگ گیا آپ کو اسی بہانے. یہ سورہ مومنون جی پڑھ رہا ہوں میں، سورہ مومن نہیں ہے. سورہ مومن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 40واں سورہ، اور سورہ مومنون 23واں یا 22واں سورہ ہے. تو سورہ مومنون میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو
لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. ثم جعلناه، ہم نے اس کے بعد فی قرار مکین، نطفے سے خلق کیا اور اسے ایک محفوظ مقام پر رکھا، رحم مادر میں، شکم بطن مادر میں رکھا. فخلقنا النطفة علقة، ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، بلڈ کلاٹ میں تبدیل کیا. فخلقنا العلقة مضغة، ہم نے بلڈ کلاٹ کو تبدیل کیا گوشت کے لوتھڑے میں. فخلقنا المضغة عظاما، ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو تبدیل کیا ہڈیوں میں. فکسونا العظام لحما، جب ہڈیوں کا مرحلہ پورا ہو گیا تو ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور اس پر کھال چڑھائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. میں کہوں گا پروردگار، تو اس انسان کی خلقت کے بعد اپنی تعریف کر رہا ہے، یہ جو تیری تعریف ہے تو وہ آیت کہاں گئی کہ جب تو نے یہ فرمایا تھا سورہ حدید میں کہ دیکھ شارک ہوں فی الاموال والاولاد، اے شیطان جا کر ان کی اولاد میں شرکت کر. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے بات کہ یہ میری اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہو کہ جس کے ذریعے شیطان نے اولاد میں شراکت کی ہو. پروردگار اب میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ تو نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، خون کے لوتھڑے کو گوشت میں تبدیل کیا، گوشت کو تو نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، ہڈیوں پر تو نے گوشت لگایا، گوشت پر کھال چڑھائی. یہ چھ مرحلے شکم مادر میں، چھ مرحلے شکم مادر سے باہر آنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر مرحلے پر جب حیات اپنے مراحل کو طے کر رہی تھی شیطان شریک تھا. قرآن نے کہا نا شارک فی الاموال والاولاد، لیکن یہاں پر قرآن کی ایک دوسری آیت آئی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھ شیطان میرے کچھ بندے ایسے ہیں. اچھا یہ بات بھی غلط کی، میں نے کچھ کلم نہیں آیت میں، میرے بندوں تک تجھے سلطان نکرہ آیا ہے، الف لام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ میرے جو بندے ہوں گے نا اس پر شیطان تو ذرہ برابر بھی ولایت نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایسے کہ جن پر ذرہ برابر شیطان کی ولایت نہیں ہے. یہ کون بندے ہیں؟ ان بندوں کو سمجھنا ہے تو جا کر وہ جو کل آیت پڑھی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو لا رہا ہے اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو لا رہا ہے، تو اولی الامر کو ڈھونڈنا ہے تو بادشاہ کے تخت پر مت ڈھونڈیے، دیکھیے کہ کون شیطان کے تسلط میں ہے، کون شیطان کے تسلط سے باہر ہے. اور اگر کوئی بات آئے گی تو رسول خدا نے صرف ایک حدیث کہی ہے، دیکھو من اطاع علیاً فقط اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ نہ شکم مادر میں، نہ روز الست، نہ زندگی کے بعد کبھی بھی شیطان کی شراکت میں شریک نہ تھا. علی میرا وہ بندہ ہے کہ جس پر شیطان کی کوئی سلطنت نہیں. علی میرا وہ بندہ ہے کہ جس جو شیطان کی ولایت سے آزاد ہے. یہ پروردگار کی ولایت الہیہ کے تحت ہے. یہ آخر ہوا تو کب ہوا؟ یہ علی پر اللہ کی ولایت قابض اور حاکم ہوئی تو کب ہوئی؟ جا کر پڑھیے، جا کر ہجرت کا قصہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسان کو اس کا نفس اور روح چلاتی ہے. اگر بھائی انسان کو اس کی روح چلاتی ہے، آپ کی روح، آپ کا نفس آپ کو حکم دیتا ہے کہ پیاس لگی، پیاس کا احساس شعور نے کیا، شعور نے دماغ کو پیغام بھیجا اور میں نے گلاس اٹھا کر پانی پیا. اب اگر میرے دماغ میں کوئی خلل آ جائے خدا نہ خواستہ، جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی، میں گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. الزائمر جنہیں ہو جاتا ہے انہیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے، پانی پیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ روح اور نفس آپ کو چلاتا ہے. حضور جب روح اور نفس علی ابن ابی طالب کا پروردگار نے علی سے خرید لیا تو اب یہاں پر شیطان کی ولایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور میں آگے بڑھ کر ایک بات مزید کہہ دوں کہ یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے خدا نے آیت بھیجی، ورنہ وہ بچہ کہ جس کے لیے دیوار کعبہ شک ہو جائے، وہ بچہ کہ جس کے لیے دیوار کعبہ شک ہو جائے اور مادر گرامی یہ کہے کہ یا رسول اللہ جس طرف آپ جاتے ہیں یہ بچہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کا احترام کروں. پورے 1.5 لاکھ صحابیوں میں، صحابیوں کی زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ ملتی ہے، پورے صحابیوں میں کوئی صحابی ایسا نہیں، یہ بہت واضح بات کہہ رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں کرم اللہ وجہہ کا لفظ ہے،
یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی صحابی کو نہیں ملی سوائے علی بن ابی طالب کے. تو بھائی علی کے چہرے میں کون سی ایسی چیز تھی کہ تمام صحابہ کرام کو چھوڑ کر خود صحابہ محدثین تابعین تبع تابعین مفسرین سب جب علی بن ابی طالب کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. بھائی سب کے چہروں کی خدا عزت کرے, تمام صحابیوں کے چہروں کی خدا عزت کرے, ہے کچھ اس صحابی کے چہرے میں بات جو میرے چہرے میں نہیں, جو آپ کے چہرے میں نہیں, ہے کچھ اس چہرے میں بات. یہ اس چہرے میں بات کیا ہے؟ اس چہرے میں بات یہ ہے کہ جو تمام محدثین نے جس بات کو نقل کیا, النظر الی وجہ علی کی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ عزت خدا نے علی کے چہرے کو دی تو صحابہ نے کہنا شروع کیا کرم اللہ وجہہ. تو یہ جو میرے بندے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندوں پر تجھے کوئی سلطنت حاصل نہیں. میرے بندوں پر, دیکھیے شیطان اور خدا کی گفتگو کے فرق کو سمجھیے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ قَلِيلًا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, میں اس کی پوری کی پوری نسل کو برباد کر دوں گا, گمراہ کر دوں گا تھوڑے سے لوگوں کو بس. پروردگار نے کیا کہا؟ اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اچھا مجھے نہیں پتا میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوں یا نہیں. شیطان نے قلت کا لفظ استعمال کیا تھا, پروردگار کو کہنا چاہیے تھا وہی جو میرے بندے ہیں نا قدیم ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. خدا نے کہا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. آپ سب خدا کے بندے ہیں, میں بھی خدا کا بندہ ہوں. اچھا میں اپنی بات کروں, شیطان کا ایک دو دفعہ نہیں دسیوں ہزاروں کروڑوں دفعہ زور چل چکا ہے مجھ پر. پروردگار کہہ رہا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. میں تو خدا کا بندہ ہوں, کئی دفعہ نہ جانے کروڑوں دفعہ کتنی دفعہ شیطان بہکا چکا ہے مجھے. آیت کہہ رہی ہے میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا, اور ہم سب خدا کے بندے ہیں, ہم پر تو زور چلتا ہے. تو یہ آیت جھوٹی نہیں ہو سکتا, یا ہم جھوٹ بولنا ہے کہ ہم پر شیطان کا زور چلا ہے. ہم پر تو چلا ہے, سب سامنے بیٹھے ہیں, ہم غیر معصوم ہیں. خدا کہہ رہا ہے میرے بندے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مشیت, لسان مشیت, لسان قدرت اپنا بندہ مانتی ہی اس کو ہے کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. ہم اور آپ تو ایک فضول خرچی ہے, بغل ایک صاحب کارخانہ قدرت کے فضول خرچی ہیں ہم لوگ. وہ خود بدین و انسان کا تمسخر اڑا رہے تھے. ہم اور آپ کہاں پر ہیں, کس ڈجٹ میں ہیں؟ نہ ڈیسیبل کے اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, کچھ نہیں ہے ہم لوگ. ان عبادی, جو میرے بندے ہوں گے, جو میری بندگی کو کرتے ہوں گے, ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب دوبارہ میں آپ کو اسی آیت کی طرف سورہ نساء کی لے کے جاؤں گا کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں. شیطان نے کہا تھا قلیلا, خدا نے کہا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اس کا مطلب ان بندوں پر کوئی زور نہیں چلے گا. کس لحاظ سے کوئی زور نہیں چلے گا؟ آیت قرآن ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, سلطان رتی برابر. افکار میں بھی تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عقائد میں اے شیطان تو ان کے عقائد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, ان کے اعمال میں نہیں داخل ہو سکتا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھیں تو دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کریں نیک تو ریا کے لیے کریں نہیں ہو سکتا, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی عبادت چھوڑ دے نہیں. نہ قول میں, نہ فعل میں, نہ افکار میں, نہ جسم میں, نہ روح میں, ان کے زندگی کے کسی بھی گوشے کے لحاظ سے شیطان کبھی ان پر قابو پا ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے خدا کا تو خدا کو چاہیے کہ اس کا ذکر کرے کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, میں جب حکم دیتا ہوں تو وہ حق ہوتا ہے, رسول جب حکم دیتا ہے میرے حکم کو تم تک پہنچاتا ہے وہ حق ہوتا ہے. یاد رکھنا اب رسول کا حکم تمہیں اسی کے ذریعے ملے گا کہ جس کی ذات میں شیطان کا شائبہ بھی نہ ہو. جب بھی تمہیں کوئی ایسا اللہ انسان ملے سمجھ جانا کہ وہ تمہارا سرپرست ہے. تو اب سمجھ میں آئی جو کل میں نے آیت پڑھی تھی کہ تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں رکوع کے بارے رکوع کی حالت میں. تو کسی صاحب کا میں نے قول نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا رکوع کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی وربلی آپ رکوع کے اندر ہو, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے صدقے نیت سے آپ زکات دیں. تو صدقے نیت کی بھی اگر آپ بات کر لیں تو ہے خدا کے کچھ بندے ایسے کہ جو پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کام بھی کریں گے صدق نیت سے کریں گے. اب جا کر ڈھونڈنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے کون سے بندے ایسے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں پوری صدق نیت سے کرتے ہیں, ان کی نیت میں کسی شیطانی تصور کا شائبہ نہیں ہوتا. جیسے ہی کوئی ایسا انسان آپ کو ملے گا, لازم اور واجب ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں, آپ اس کی ولایت کو مانیں, آپ اس کی امامت کو مانیں اور رسول کے بعد اس کو وہی درجہ دیں جو رسول کی عصمت کا تھا, جو خدا کی عصمت کا ہے. جس طرح سے رسول کی زبان پاک و صاف و طیب و طاہر ہے, اس انسان کی زبان بھی طیب و طاہر و پاک و صاف ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار ذمہ داری لے رہا ہے. اگر ایک بندے کی بات ہوتی تو پروردگار ایک بندے کی بات کرتا اپنے حبیب کی. خدا نے کہا وہی قدیر جو ہے نا, انہیں ہی میں صرف اپنا بندہ سمجھتا ہوں, باقی تم لوگ تو میرے بندوں کی فہرست میں آتے ہی نہیں ہو. میرے بندوں کی فہرست میں نہیں آتے. جا کر دیکھیں تاریخ میں کس طرح سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, پوچھا گیا معمولی سی بہت حدیث ہے. اچھا معمولی کا مطلب بہت کم الفاظ ہے, ورنہ معمولی مطلب حیثیت کیا ہے میری معمولی کو, الفاظ بہت مختصر. اب فتح کا لفظ بہت سن چکے ہیں ہم لوگ مختلف شعر و اشعار میں, نوحوں میں, اس میں. جب رسول اللہ من فتح, یہ فتح کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص نے اگر پوچھا, کہا کہ تم جو ہم سے پوچھنے آئے ہو پہلے یہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ مولا فتح کا مطلب جوان ہے, فتح کا مطلب جوان ہے. کہا کہ نہیں, فتح کا مطلب ہے مومن جس کا ایمان بہت آخری درجے پر ہو. پوچھنے والا دانا سمجھتے تھے جب رسول اللہ کہاں سے یہ بات کہتے؟ دیکھیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ فرزند رسول بھی سامنے اگر ہے تو دلیل پوچھو. یہ اور بات ہے کہ وہ دلیل سمجھائیں گے, آپ دلیل ضرور پوچھیں, وہ سمجھائیں گے. کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جب رسول اللہ قرآن میں کہا, کہا سورہ کہف نہیں پڑھی؟ کہا پڑھیے. اب اچھا اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے فقہا علماء آتے تھے اپنے دور کے, مولا سے گفتگو کرتے تھے, جب رسول اللہ یہ کہاں جواب نے کہہ دیا کہ قرآن میں؟ کہا قرآن تو ہم رات دن پڑھتے ہیں. بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں رات دن, مسئلہ وہی ہے کہ آپ ولایت الہیہ کے تحت آ کر قرآن پڑھیں نا. جب تک ولایت شیطانیہ کے تحت رہ کر قرآن پڑھیں گے تو اللہ بھی یتلون حق کا تلاوت نہیں والی بات تو نہیں ہوگی کہ آپ تلاوت کا حق ادا کر سکیں. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو قرآن پڑھا, اس میں تو نہیں. کہا سورہ کہف نہیں پڑھی؟ کہا کہ پڑھیے, اس میں تو کچھ نہیں ہے. اچھا آپ کا مطلب یہ کہیے کہ مولا مجھے نہیں یاد آ رہا, آپ بتائیے آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جس کا علم خضر کے علم کو فنا کر دے؟ آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے. اوقات دے کے بات کرو بھیا, کہہ رہے آمنوا بربهم فزدناهم هدى. تم نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں لفظ نہیں پڑھا خدا کا؟ انہم فتیۃ, یہ وہ جوان تھے نوجوان کہ آمنوا بربهم, کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے, فزدناهم هدى, ہم نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا. کہا ہاں جب رسول اللہ یہ آیت تو ہے آپ بھی نہیں سمجھے. جب رسول اللہ سمجھائیے. کہا ان میں کچھ ایسے تھے جو 50, 55, 45 سال کے تھے, ادھیڑ عمر تھے. خدا جوان کہہ رہا ہے تو کیا خدا کو عمر کی تمیز نہیں ہے جوان کہہ رہا ہے؟ کہ ابن صاحب نہیں سمجھ میں نہیں آیا. کہا خدا کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ اپنے ایمان کی وجہ سے ہم ان کو جوان کہہ رہے ہیں. جس شخص کا ایمان پختہ ہو وہ جوان ہے. اچھا الفتح المومن, مومن کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بہت آسان لفظ ہے ایمان رکھنے والا. اس شہر میں 1.5-2 کروڑ مومن ہیں الحمدللہ, ایمان رکھتے ہیں سب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں. لیکن ایمان ایک الگ مرحلہ ہے اور ایک مرحلہ ایمان کا کہ خدا کی ذات پر ایمان. یہ خدا کی ذات پر ایمان آپ نے مولانا ہم سب کو ہے؟ نہیں. دیکھیے الفاظ اور معانی جب اپنے ارتقائی درجات کو طے کرتے ہیں اور فینومینا جب اپنی اسینڈنگ آرڈر میں بڑھتا ہے تو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ کہیں گے کہ تم 3 کے ذریعے تقسیم کرو 10 کو, تو وہ 3 کو تقسیم کرے گا, 10 کو تقسیم کرے گا 3 کے ذریعے اور 3 کچھ تک کر سکے گا وہ, اور کہے گا یہ تقسیم ہوں گے. لیکن اگر آپ کیلکولیٹر کے ذریعے کریں تو 3 شاید 6-7 ڈیجٹ آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی تقسیم جو سیدھی سادھی تھی جو آپ نے کیلکولیٹر کے ذریعے کی تو پریسیشن اس کی باریکی بڑھ گئی. تو مقولات فینومینا جب اسینڈنگ پاور میں جاتے ہیں, اسینڈنگ آرڈر میں جاتے ہیں, تو اپنے معانی کو کچھ عجیب انداز سے دکھاتے ہیں. مومن بہت سادہ سا لفظ ہے, خدا پر ایمان. اچھا, خدا پر ایمان, خدا پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی طاقت کو, کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لائے. وہی جو حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا. جبریل آئے, کہا اللہ کا حاجت ہو, ہے کوئی حاجت؟ کہا کہ ہے لیکن تجھ سے نہیں. کہا پھر اسی سے بات کرو. کہا علمہ بحالی احسن من سوال, کہ میرا سوال کرنے سے کہیں بہتر اس کا علم ہے جو میری حالت کے ساتھ. ابھی حضرت ابراہیم کا لیول ہے, میرا لیول تو ختم یہ نہیں. جنگ ہو رہی ہے, علی بن ابی طالب تلوار چلا رہے, دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تلوار ٹوٹ کے گر گئی. اس نے کہا یا علی, اب یہ تو میں نے کہہ دیا یا علی. اس نے کہا حبی سیف, اے شخص تو جو مجھ پر حملے کر رہا ہے, میرے پاس تلوار نہیں ہے, بہتا ہوں, مجھے تلوار دے اپنی. علی بن ابی طالب تلوار پھینک دی. اچھا, اس نے تو ایک جملہ کہا تھا, اس کو کیا پتا تھا کہ یہ نتیجہ نہیں مل جائے گا. اس نے تلوار اٹھائی, کہا یہ کیا کیا, اب تو بہتا ہو گیا. کہا تم نے مانگا, ہم نے دے دی. کہا میں تیرا دشمن ہوں. کہا تو دشمن تھوڑی دیر پہلے تھا, بعد میں تو سائل بن گیا. اچھا سوال ہے یہ, نعوذ باللہ اگر کوئی فوجی کرے تو کمانڈر اس سے کیا کہے گا؟ تم نے کتنی بے وقوفی کی حرکت کی. لیکن مسئلہ میں نے کہا نا کہ فینومینا, مقولات, اعمال جب مختلف درجات طے کرتے ہیں تو اپنی حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں. علی فتح ہے, جنگ احد میں یہ لقب مل چکا, لا فتح الا علی. اب علی نوجوان نہیں ہے, یہ 32-33 سال کے بھرپور کڑیل ایک مرد ہیں, لیکن یہ مومن ہے. کیا مطلب؟ تلوار مانگ رہا ہے نا, جس خدا نے مجھے زرہ کے بغیر بچایا وہ تلوار کے بغیر بھی بچائے گا. یہ نے پکڑ میری تلوار, اس نے تلوار اٹھائی, حملے کے بجائے کیا کیا؟ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود بھیجے محمد. تو دیکھیے, معصومین کو معصومین کے ذریعے سمجھیے. اگر آپ ہم امام وادوں میں معصومین کا شائبہ تلاش کرنے کی کوشش کریں نا, بڑی معصوم مایوسی ہوگی. علی بن ابی طالب کو ڈھونڈنا نہج البلاغہ میں ڈھونڈیے. خبردار جو کسی غیر معصوم کی ذات میں معصوم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. جا کر ڈھونڈنا ہے علی بن ابی طالب کو, نہج البلاغہ کی جملوں میں ڈھونڈیے. جا کر ڈھونڈنا ہے علی بن ابی طالب کو, 21 رمضان کو ڈھونڈیے. بیٹا حسن, ابن ملجم کی ذرا ہاتھ ڈھیلے کر دو, مجھے دے دے رہے دودھ کا شربت, اس کو بھی دیا یا نہیں دیا؟ وہاں جا کر ڈھونڈیے. معمولی بات نہیں, عام آدمی میں معصوم کو مت ڈھونڈی. تو یہ ولایت الہیہ, جس طرح سے ہر مرحلے میں پروردگار عالم نے کہا کہ شیطان شریک ہے. اب نتیجہ پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جب نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا, خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنا, گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں آئیں, ہڈیوں پر کھال چڑھائی گئی, یہاں پر شیطان کو شرکت کرنی ہے نا, شیطان کو اجازت مل چکی ہے نا, اجازت ملی ہے نا شیطان کو کہ ان کی اولاد میں جا کر شرکت کرو. اور اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ولادت کا وقت متوقع ہو تو اس وقت شرکت کرو. اولاد اس وقت شروع ہو جاتی ہے, اولاد کہلوانا, کہ جب شکم مادر میں وہ نطفہ منعقد ہوتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے, اس وقت اولاد کہلانے کے لائق ہوتی ہے. اب اس پروردگار کے عدل سے, لطف سے, کرم سے, رحم دلی سے بعید ہے کہ وہ شیطان کو تو شکم مادر میں جا کر اولاد میں شرکت کی اجازت دے دے, لیکن اس کے مقابلے میں اپنی ولایت کے کسی کارندے کو نہ بھیجے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ولایت کہ جو پروردگار عالم کے اذن سے جب ہمارے بچے شکم مادر میں ہوتے ہیں, ادھر سے شیطان کی ولایت چل رہی ہوتی ہے, ادھر سے خدا کی ولایت چل رہی ہوتی ہے. دیکھو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بطن مادر میں بچہ ہو تو جا کر زیارت عاشورہ پڑھو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, اس شیطان کی ولایت کے مقابلے میں اگر کوئی ولایت ہے تو فاطمہ کے بچوں کی ولایت ہے, فاطمہ کے شوہر کی ولایت ہے, فاطمہ کے پدر گرامی کی ولایت ہے. اگر کوئی ولایت ہے تو رسول کے آخری بیٹے کی ہے جو پردہ غیب میں ہے. یہ اسی کی طاقت ہے جو اس شیطان کو روک سکتا ہے کہ جس شیطان نے آدم کو شکست دی. بھائی ایک کے بعد دوسرا مرحلہ آ رہا ہے, شیطان کی ولایت ہے. پروردگار ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے بچے غیر صالح نکل آئے, فرض کیجیے ہم شیطان خدا سے کہہ سکتے ہیں خدایا شیطان کو تو خود ہی چھٹی دے دی, اس کے مقابلے میں کس کو خلق کیا؟ پروردگار کہے گا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنا؟ پروردگار ہم تو سمجھتے تھے کہ اولی الامر ہمارے صدر اور وزیر اعظم صاحب ہیں, آپ سمجھتے تھے جائیے اطاعت کیجیے ان کی. اچھا یہ مطلب نہیں کچھ سیاسی بات کہہ رہا ہوں بھیا, خدا کے لیے میں مثال دے رہا ہوں, وہ اپنی حکومت کریں بالکل محترم, ووٹ سے آئے ہیں, آئینی طور پر ان کا حق ہے. میرا قتم سیاست کی طرف جانے کا ارادہ نہیں, نہ میری کوئی سیاسی کوئی نظر ہے. ہماری سیاست اس وقت ہوگی جب ہمارے آخری حجت جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہوں. وہ محترم ہے ملک کا انتظام چلانے کے لیے. مولا قائدوں نے فرمایا کہ ایک امیر ہونا چاہیے ملک کا انتظام چلانے والا ہو, بالکل وہ طور طریقہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں, کرنے دیں ان کو, ان کے لیے دعا بھی کریں. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ اولی الامر کا جو لفظ ہے وہ ہستی کے جس کی اطاعت اور ولایت ساتھ ہے پروردگار کے. دیکھو ہم نے کہا تھا نا, اگر ہم کل جا کے پوچھے پروردگار تم نے کہا تھا شارک فی الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا, شیطان کے دعوی شیطان کے وعدے سوائے جھوٹ کے ڈھکوسلے کے اور کچھ نہیں ہے. پروردگار شیطان کو تو کھلی چھٹی دے دی, اس کے مقابلے میں کس طاقت کو رکھا؟ اور تو نے شیطان کو یہ طاقت بھی دی, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دیکھو شیطان اور اس کے چیلے تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم ان کی نگاہوں کے نیچے ہو, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. پروردگار تو کوئی ایسی طاقت بھی تو ہوتی جو شیطان کو اس انداز سے قابو کرے کہ شیطان پس کر رہ جائے, کوئی ایسی طاقت ہے؟ تو پروردگار کا جواب آئے گا ہم نے اپنی اطاعت کے ساتھ جس کی اطاعت کو متصل کیا تھا اگر اس کو ڈھونڈ لیتے تو تمہاری اولاد میں شیطان شریک نہ ہوتا. ہم نے کہا تھا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ اولی الامر منکم, چوتھی تو کوئی چیز ہم نے نہیں گنائی تھی نا, چوتھی ولایت کس کی تھی؟ شیطان کی تھی. اللہ رسول اولی الامر کی ولایت سے اگر ہٹو گے تو شیطان کی ولایت تک جاؤ گے. اب ڈھونڈو جا کر ایسے انسان کو کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو, وہی انسان تمہیں شیطان کی ولایت سے بچا کے لے جائے گا. درود دیجیے محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ درود دیجیے. اور دیکھیے یہ ولایت کام کیا کرتی ہے, یہ ولایت دکھتی ہے ہمیں کب؟ جب حسین ابن علی کے ساتھ 12-13 سال کے بچے مرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی بالکل اسی طرح سے میدان میں جا رہے ہیں جیسے ابوالفضل عباس, جیسے شہزادہ علی اکبر. یہ بچے 13-14 سال کے بچے, جناب جانب کے شہزادوں میں ذکر ہے آج. دیکھیے جب جناب جانب کے شہزادوں میں ذکر آتا ہے تو ان شہزادوں کے مسائل میں یقین آتا, لیکن اس سے پہلے خود میرے ذہن میں جناب زینب کا جو پوری زندگی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جب 3 برس کی تھی رسول خدا کا جنازہ دیکھا, رات کی تاریکی میں ماں کے تابوت کے پیچھے چلی, پھر اس کے بعد بابا کا سر شکافتہ دیکھا, بھائی حسن کو تشن خون کی قے کرتے دیکھا, اور پھر جو آخری غم ہوا ہے نا زینب پر درپیش اس شہزادی پر, عجیب. یعنی صبح سے شام تک لاشیں, حسین کا امتحان روز عصر عاشور ختم ہو گیا, زینب کبریٰ کا امتحان یہاں سے شروع ہوا. 3 سال کی تھی جناب زینب, رسول خدا کے پاس گئی, کہا یا رسول اللہ ایک عجیب خواب دیکھا ہے, بہت ڈر بیٹھ گیا ہے دل میں. کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ایک بہت تناور درخت ہے, میں اس کی چھاؤں میں بیٹھی ہوں, طوفان آیا وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا, اس کے بعد میں اس درخت کی ٹہنیوں کی پناہ میں گئی, اس کی ٹہنیاں ختم ہو گئی, اس کے بعد میں اس کے پتوں کی پناہ میں گئی, پتے بھی ختم ہو گئے. یا رسول اللہ میں بے آسرا رہ گئی, کوئی میرا مددگار نہیں تھا. اس خواب کی تعبیر بتائیے. رسول خدا سمجھیے جناب زینب کی عظمت کو سمجھیے, 3 سال کی بچی ہے جناب زینب, رسول خدا بتا رہے ہیں بیٹا زینب دیکھو یہ جڑ اکھڑی ہے نا, یہ تمہارا نانا سب سے پہلے تم سے جدا ہوگا, پھر جو ٹہنیاں ہیں تمہاری ماں فاطمہ اور علی تم سے جدا ہوں گے, پھر اس کے بعد جو پتے ہیں وہ تمہارے دونوں بھائی حسن اور حسین وہ تم سے جدا ہو جائیں گے. تین سال کی بچی کو رسول خدا خواب بتلا رہے ہیں. سلام ہو ہمارا جناب زینب کو نہیں, جناب زینب کے قدموں کی خاک کو سلام ہو. یعنی اس شہزادی کے مرتبے کو کوئی شاید جی درک کر پائے سوائے معصومین کے. دیکھیں ایک دفعہ غم ہوتا ہے, بابا علی مرتضیٰ کا شکاف تھا سر دیکھا, بھائی حسن کو دیکھا, اگر حسین کی شہادت دیکھ لیتی یہ بھی غم تھا, لیکن پورے واقعات سامنے ہیں جناب زینب کے. اور جناب زینب کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ اتنے کٹھن اور کڑے حالات سے گزرنے کے بعد جب دوسرے دن کوفے میں خطبہ دیا ہے تو نہ زبان لڑکھڑا رہی تھی نہ ہاتھ نہ جسم پر راشہ تاری تھی. بس ایک دفعہ دونوں شہزادے آئے مادر گرامی سے اجازت لینے کے لیے, اور اس کے بعد مامو جان کی طرف گئے, حسین سے اجازت لی. دو حملے ہوئے تھے روزے عاشور جو تاریخ میں ملتے ہیں, حملہ اولا اور حملہ ثانیہ. بعض شہزادے پہلے حملے میں شہید ہو گئے اور بعض لوگ دوسرے حملے میں. بنی ہاشم نے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ ثانیہ تھا. یہ بچے آئے, ماموں سے اجازت لی. اب میرا دل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کہا ہوگا کہ بچوں جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. کچھ عجب نہیں کہ بچوں نے کہا ہو کہ ماں نے ہی تیار کر کے آپ کی طرف بھیجا. ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی. اسماعیل کو جب ذبح کے لیے لے کر گیا, جمیل مظہری فرماتے ہیں ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی, حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. ارے اسماعیل ایک چاند سا بیٹا تھا, زینب نے اپنے بیٹے بھی قربان کیے, 18 بھائیوں کے جنازے دیکھے, کون کون سے بھتیجے, علی اکبر جیسا بھتیجا, قاسم جیسا بھتیجا اور عباس جیسا بھائی. ایک دفعہ یہ دونوں بچے گئے میدان میں, میرا دل کہتا ہے ابو الفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کیا ہوگا. یہ بچے گئے آگے بڑھ کر, انہوں نے حملہ کیا. عزیزان گرامی طریقہ یہ تھا کہ پہلے پہلوان مقابلے پر آتے تھے, بچوں نے مقابلہ کیا, مقابلہ کافی دیر تک چلتا رہا, لیکن اس کے بعد لشکر نے حملہ کیا اور ان ننھے بچوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کہیں سے تلوار کے زخم لگے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تیر آئے. آپ جانتے ہیں نا کئی پہر کی پیاس ہے, شہزادوں پر پیاس کا غلبہ بھی ہے, پسینہ بہ چکا ہے, اب خون بہنا شروع ہوا. اب ان ننھے شہزادوں کے ہاتھ میں تلوار نہ سننی, یہ شہزادے کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ننیال ہے تو جعفر طیار ننیال ہے. بس ایک دفعہ گھوڑے پر سنبھل نہ پائے, یہ میرے شہزادے گھوڑے سے زمین پر گرے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے گھوڑے سے گر کر اپنی ماں کو آواز دی یا اپنے ماموں کو آواز دی. بس ایک دفعہ حسین ابن علی کے پاس ان کے جنازے لائے گئے. حسین ابن علی نے گنج شہیدہ میں جا کر ان بچوں کے جنازے رکھ دیے. ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر. تاریخ میں نہیں لکھا کہ زینب اپنے بچوں کے جنازے پر آئے. ہاں جب عصر عاشور آئی, عصر عاشور گزری, 11 محرم کا دن آیا, ظہر کی اذان کے وقت قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا. بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرا دیا, ہر بیوی اپنے شہید کو اپنی باہوں میں لے کر ماتم کر رہی تھی. لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو جنازے ایسے تھے جو لاوارث تھے, ارے جن کا کوئی وارث نہ تھا. جب پوچھا گیا ہوگا کہ یہ جنازے کس کے ہیں تو شاید کسی نے جواب دیا ہو, ارے ان کی ماں وہ معذبہ ہے جو حسین کے کٹے ہوئے گلے سے گفتگو کر رہی ہے. ارے بھیا حسین اب ہم کوفے کی جانب جا رہے ہیں. ارے خدا حافظ بھیا, ان بچوں کی ماں وہی غمزدہ خاتون ہے جو حسین کا ماتم کر رہی ہے. ہمارا سلام ہو شہزادوں پر کہ شہزادوں, ارے تمہاری ماں نے جب تمہیں خدا کے راہ میں دے دیا تو پھر پلٹ کر جنازوں کی جانب بھی نہ دیکھا. ارے اپنے بھائی کا ماتم کیا سوکھی رگوں کا بوسا لے کر زینب کوفے کی جانب روانہ ہو گئی. قال لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة نذير وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ما حبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه محمد وآله الأطيبين دعاء.